بسم الله الرحمن الرحيم. معزز السامعين الكرام، محترم مولانا عرفان صاحب یسیم ندوی کا جمع بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بزرگوار بھائیوں، آج کے خطبے میں جو خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب قرآن پاک، اس کی کیا عظمت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے، کیا اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، مختصرا آج کے خطبے میں باتیں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والے کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بات اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہی جائے گی کرنے والا سب سے پہلے محتاج ہے. اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ بات زبان سے نکلے جو ہم سب کے لیے تار خیر ہو اور ہم سب کے لیے اعمال کے شوق اور ذوق کے بڑھانے کا ذریعہ ہو. بزرگوں اور بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ کی نازل شدہ تمام چیزیں قرآن پاک، تورات، زبور، انجیل اور دیگر جتنے صحیفے دنیا میں انبیاء صلی اللہ کے ذریعے سے نازل کیے گئے، ان سب پر ہم سب کا ایمان ہے. اور یہ ایمان اگر اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی اگر رہی تو پھر اس کا ایمان ناقص ہے. وہ اگر تورات اور زبور پر، اللہ کی نازل شدہ کتابوں پر اگر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. قرآن پاک کے علاوہ جتنی کتابیں دنیا کے اندر نازل ہوئی ہیں وہ تحریف کا شکار ہو چکی ہیں. تورات ہوں، زبور ہوں، انجیل ہوں اور دیگر صحیفے ہوں، اس وقت کے لوگوں نے اور اس وقت کے اس کو ماننے والوں نے بہت سی ایسی خرابی اس کے اندر داخل کر دی ہے، یا تو ان کے اندر کی حق بات کو چھپایا، صرف اس وجہ سے چھپایا کہ کہیں اگر حق بات اگر ہم سامنے لوگوں سے پیش کرتے ہیں تو پھر لوگ مانیں گے. نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان لوگوں کے لیے لازم ہوگا اور ہم ایمان لائیں گے اور ہم سے لوگ دور ہو جائیں گے. اس کے پیغامات کو چھپایا، اس کی آیتوں کے اندر ہیرا پھیری کر دی، اس کے احکامات کو بدل ڈالا اور اسی طرح سے اس کے پیغامات کو منسوخ کر دیا، اس کے اندر سے نکال دیا اور اپنی من گھڑت، اپنی منمانی باتیں اس کے اندر پیش کی، تحریف کا شکار ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی اور اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دیا، اور قرآن پاک کے اندر اس کا بواب دہن اعلان کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن پاک کو اتارا، وانا له لحافظون، اور ہم ہی جو اس کو حفاظت کرنے والے ہیں. جب اللہ کا یہ اعلان ہو چکا ہے، اب باطل طاقتیں کتنی بھی ہزارہ کوشش کریں اس کے احکامات کو بدلنے کی فکر کریں، اس کی آیتوں کو بدلنے کی کوشش کریں، لیکن قیامت تک کوئی اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا اور کوئی اس کا ایک حرف، اس کی ایک آیت، اس کا کوئی پیغام بدل نہیں سکتا. ہم سب کا اس پر ایمان ہے، یقین ہے، اور اللہ کی اس آیت پر ہمارا مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائیں گے. اور یہ کہا گیا کہ لا یأتیہ باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن پاک ایسا ہے جس کے اوپر کوئی باطل چیز آ نہیں سکتی، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے. یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، رب حکیم اور رب علیم اور حکیم کی طرف سے نازل شدہ یہ کتاب ہے. تنزیل من حکیم حمید، لا یأتیہ باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس وقت عرب سے، اس دور جاہلیت سے لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کا، اگر یہ اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ تو من گھڑت کہانی ہے، یہ تو قصے بارینہ ہے، اس میں جو ہے اخلاق کے یا اس میں جو ہے واقعات ایسے سرسری طور پر بیان کیے گئے ہیں، تو اس وقت قرآن پاک نے چیلنج کیا اور یہ کہا جب اللہ کے نبی انسان ہونے کے ناطے قرآن پاک دیکھا اگر وہ منظر تعمیر باللہ پیش کر رہے ہیں تو آپ بھی پیش کر سکتے ہیں. تو قرآن پاک نے پہلا یہ چیلنج کیا اور کہا قل الذين اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے اللہ کے نبی آپ جن و انسان کو کہہ دیجئے کہ پوری دنیا کے جنات اور انسان اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب جمع ہو جائیں. قل الذين اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران اس بات پر وہ جمع ہو جائیں متفق ہو جائیں اپنی پوری طاقت پر کریں اپنی پوری صلاحیت پر کریں اس بات پر جب قرآن پاک جیسا کوئی قرآن پیش کریں تو لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا تو قرآن جیسا وہ پیش نہیں کر سکتے. ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. ایک دوسرے سے اگر وہ مدد اور تعاون بھی لیں دنیا کے کسی مخلوق کا کسی حکومت کا کسی عہدیدار کا کسی منصب کا روپیہ پیسے کا مال تجارت کا کسی کو کسی کا بھی اگر وہ ساتھ لیں تو قرآن پاک جیسا وہ پیش نہیں کر سکتے. اب جب قوم عادی ہو گئی تو قرآن نے اور ذرا ہلکا چیلنج کیا اور یہ کہا قل فأتوا بعشر سور مثلی کہا قرآن جیسا تم پیش نہیں کر سکتے تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے تو لاؤ دس سورتوں کو پیش کرو اس کی مختصر دس صورتیں اگر تمہارے اندر طاقت ہے صلاحیت ہے تو دس صورتیں پیش کرو. تو اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہم پیش نہیں کر سکتے اس سے بھی وہ عاجز آ گئے. پھر اس کے بعد قرآن پاک نے کہا آخری چیلنج کیا اور یہ کہا کہ قرآن پاک کی چھوٹی سے چھوٹی صورت اگر تمہارے اندر پیش کرنے کی صلاحیت ہے تو پیش کرو. اس وقت بھی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت اور ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہو سکتی. وہ عاجز مستان قرآن قرآن پاک نے کہا اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس کی حیبت اور اس کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ہم نے اس امانت کو زمینوں پر اور آسمانوں کے سامنے ہم نے پیش کیا انسانوں سے زیادہ طاقتور مخلوق یہ پہاڑ یہ سورج یہ زمین یہ آسمان لقد السماوات والارض اكبر من خلق الناس. قرآن پاک نے کہا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش انسانوں کے مخلوق سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے زیادہ بڑی ہے. تو یہ سورج یہ چاند یہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں. جب قرآن پاک کو اس کے سامنے پیش کیا گیا ہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں کے سامنے زمینوں کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو لرز ہے کام گئے لرزا تاری ہو گیا اور انہوں نے انکار کیا کہ اس امانت کو ہم نہیں اٹھا سکتے ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. لیکن حضرت انسان نے اس کو اٹھایا وہ حمل ہر انسان لیکن انسان انتہائی ظالم ہے انتہائی وہ ناواقف ہے. اتنی بڑی امانت اس کے پاس ہونے کے باوجود اس کی تمام زندگی کے مسائل کا حل ہونے کے باوجود اگر وہ دوسری کی طرف نظر کرتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. لو انزلنا هذا القران على جبل الملائكه لخاشع من يصدع من خشيه الله. اللہ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے پہاڑ کو اس قرآن پر نازل قرآن کو اس پہاڑ پر اگر ہم نازل کر سکتے نازل کرتے تو پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ پہاڑ لرزا پردہ ہو جاتا ریزا ریزا ہو جاتا اس کی حیبت اور اس کے ہولناکی سے کانپتے ہوئے اور کرتے بزرگوں بھائیوں قرآن پاک کے اندر ہمیں کیا تعلیم دی گئی. قرآن پاک جب مہمان رکھتا ہے ایک جگہ فرمایا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. ہم نے قرآن پاک کو سراپا نصیحت بنایا ہے ایسے شخص کے لیے جو اس سے ڈرے اور جو اس سے نصیحت حاصل کرے. کتاب انزلناه مبارک یہ کتاب ہم نے مبارک کو نازل کیا ہے مبارک رات میں بھی ہم اس کو نازل انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بزرگوں اور بھائیوں لیلۃ القدر کی اہمیت اس کی فضیلت بارہا اپنے سنی ہوگی اور بہار بارہ اپنے خطبات میں اور بیانات میں سنے ہوں گے، ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ لے لیتے سبھی کی جو اہمیت اور جو فضیلت ہے قرآن پاک کے اس رات میں نازل ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیتے سبھی کی اہمیت اور فضیلت کو بڑھایا ہے. قرآن پاک کی تلاوت ایک تقوی کی یہ دلیل ہے. قرآن پاک کی جو تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر ہر عرض پر نیکیاں لکھی ہیں، ایک سے لے کے دس تک نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں. قرآن پاک جب نازل ہوا ان عرب کے خانہ بدوش ان یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے انتہائی فکر و زلالت کے اندر تھے، انتہائی تاریخی کے اندر تھے، انتہائی ظلم و جہالت کے اندر وہ تھے، ہر قسم کی برائیاں ان کے اندر تھی. لیکن جب قرآن پاک ان کے اوپر نازل ہوا تو قرآن پاک ان کو یعنی قرون سے اور بلند مقام سے اعلیٰ مرتبے پر ان کو پہنچا دیا. جو آپس میں دشمن تھے ان کو دوست بنا دیا، جو ایک دوسرے کے حقوق سے ناواقف تھے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے والا قرآن پاک نے بنایا. قرآن پاک ہمیں کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے؟ بنیادی تعلیم یہ ہے کہ ایک اللہ کی ہم عبادت کریں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا رازق نہیں ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہماری مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی بیماری دینے والا، وہی شفا دینے والا، وہی مصیبتوں کو لانے والا، وہی بارش کو برسانے والا، وہی ہواؤں کو چلانے والا، وہی سمندر کو اپنے قبضے میں لینے والا. اسی نے پہاڑ کو بنایا، اسی نے آسمان اور زمین کو بنایا، اسی نے چاند اور سورج کو بنایا، اسی نے ستاروں اور سیاروں کو بنایا، اسی نے پوری کائنات کو بنایا. اس کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ اکیلا چلے طرح کائنات کے اندر متصرف ہے. وہ اپنی منشا کے مطابق جس طرح چاہے کائنات کے اندر تصرف کرتا ہے، اس کے تصرف میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. کوئی اس کا منیب نہیں ہے، وہ اکیلا چلے تنہا ہے، اس کا کوئی رشتے دار نہیں ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے برابر اس کا ہم بننا اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ یقین قرآن پاک اس بات کی جو پرزور دعوت دیتا ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد بلکہ پوری انسانیت کا ہر فرد اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت کے اندر وہ لگ جائے، مخلوق سے اپنا یقین کو ہٹا کر اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت کی طرف اپنے زندگی مان کے لے جائے. اگر اس نے پوری زندگی اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت کی طرف اگر اس نے لگا دیا اور اس کے احکامات پر چلا، قرآن کہتا ہے وقد فاز فوزا عظیما، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا. دوسری بات بھائی، قرآن پاک ہمیں احکامات کی تعلیم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے. وہ عقیم اس وقت قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر بیان کیا گیا کہ نماز کو قائم کرو، زکات کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، روزوں کے رکھنے کا حکم دیتا ہے، اپنے معاملات کے درست رکھنے کا حکم دیتا ہے. اس کے اندر سابقہ قصے جو قوموں کے حالات قوم ہم قوم کے سارے قوم لوط اور اسی طرح حضرت صاحب علیہ السلام کے قوم، حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت عیسیٰ کا واقعہ، حضرت مریم کے حالات، جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے یہ صرف کان کے سننے کے لیے اور مزہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں کہ ان واقعات کو قرآن پاک کے اندر کیوں بیان کیا گیا. اللہ کے احکامات پر چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو کامیاب کیا تھا، اور جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کے عذاب کے اندر وہ گرفتار ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں فکل من اخذنا بذنبه، ہم نے ان کے گناہوں کی تعداد میں ان کو پکڑا تھا، بعضوں کو ہم نے زلزلوں کے ذریعے سے ہلاک کیا، بعضوں کو طوفان کے اندر غرق کر دیا، بعضوں کو چیخوں پکار اور چنگار کے ذریعے سے ہم نے پوری پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا تھا. کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ امت سمجھ جائے اور انہیں معلوم ہو کہ نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اجر و مقام ہوتا ہے. اس کے اندر وعدے کیے گئے، نماز پڑھنے پر کیا وعدے ہیں، اللہ کے احکامات پر چلنے پر کیا وعدے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری پر کیا وعدے ہیں، والدین کے حقوق کو ادا کرنے پر کیا وعدے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنے پر کیا وعدے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے پر کیا وعدے ہیں. جنت کے وعدے کیے گئے، جنت کے گھروں کا گھروں کے بسارے سنائی گئی، جنت کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کیا گیا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا اور برے اعمال پر، کفر پر، نافرمانی پر، گناہوں پر، چوری پر، زنا پر، بد نظری پر، حلال حرام کمائی پر، والدین کی نافرمانی پر، حقوق کی ادائیگی نہ کرنے پر بڑے بڑے ان کے لیے وعیدیں سنائی گئی، جہنم کے دہکتے ہوئے شوروں کا انہیں ان کے سامنے تذکرہ کیا گیا اور جہنم کے ہولناکے سے ان کو بچنے کی فکر دلائی گئی۔ قرآن پاک نے کہا کہ جو شخص قرآن پاک کو ہٹ کر دوسرے طریقے سے استعمال کر لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن قرآن پاک اور شریعت اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی دین قبول نہیں فرمائیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو سب اسلام کے علاوہ کوئی طور و طریقہ اگر لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے طریقے کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ بزرگوار بھائیوں، قرآن پاک جیسی اتنی عظیم دولت ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم غیروں کے طریقوں کو کیوں اپنائیں؟ کامیابی تو ہمارے قرآن پاک کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی وجہ سے ہے۔ قرآن پاک نے نکاح کے حکم بتایا، قرآن پاک نے نکاح کرنے کا طریقہ بتایا، اس کے شرائط اور اس کے ضوابط بتائے، اس کے باوجود اگر ہم غیروں کو اپنے نکاح کا اور اس کے تمام مسائل کو حل کریں تو یہ بےوقوفی چالوا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہمارے بھی تجارت کے اصول پر کیے گئے، ہم نے اپنے تجارت کے اصول کو چھوڑ کر اور قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسروں کے تجارت کے اصول کو اگر ہم نے اپنایا تو ظاہر بات ہے اس تجارت کے اگر خسارہ ہوگا، گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے کوڑے بچا دیے جائیں گے اور اس حرام غذا کے پیٹ میں داخل کرنے کی وجہ سے بڑی سخت وعیدات کے لیے سنائی گئی ہے۔ والدین کی اطاعت کا حق کرنے کے لیے کہا گیا، اگر والدین کی اطاعت نہیں کی گئی تو بتلائیے، اگر ہم نے والدین کی اطاعت نہیں کی تو سری ہم قرآن پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ والدین کا حق سمجھنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کے فکر کو اپنی فکر سمجھنا، ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا اور ہر وقت ان کے لیے اپنی کی خدمت کے لیے تیار رہنا، یہ آئین ہے اسلام کا تقاضا۔ زنا سے روکا گیا، چوری سے روکا گیا، رشوت سے روکا گیا، سود حاصل کرنے سے روکا گیا، لڑائی جھگڑے سے روکا گیا، فسق و فجور سے روکا گیا، گالی گلوچ سے روکا گیا، حقوق کی ادائیگی نہ کرنے پر وعیدیں سنائی گئی، کتنی باتیں قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی تلاوت بھی اجر عظیم کا سبب ہے۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دلوں کو بھی زد لگ جاتا ہے، جیسے پانی لوہے پر پڑنے کی وجہ سے لوہے پر زد لگ جاتا ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت نہ ہونے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے دلوں کا دل بھی زد لگ جاتا ہے، اور اس زد کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کثرت سے تلاوت قرآن پاک کرے۔ کتنا وقت ہمارا ضائع ہو جاتا ہے، ہم اپنے موبائل کے ذریعے سے، غلط چیٹنگ کے ذریعے سے، یا اسی طرح دوسرے اپنے نظام کے اندر رہ کر اپنے وقت کو کتنا برباد کر دیتے ہیں۔ یہ وقت اگر ہم نے غلط استعمال کیا تو یاد رکھیے میرے نوجوان دوستو، اگر ہم نے اس وقت کو اگر ہم نے برباد کر دیا تو کل قیامت کے دن سوائے افسوس کے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اگر وہی لمحہ جو اللہ کی یاد میں ہم نے گزارا ہو، قرآن پاک کی ایک تلاوت کا اور قرآن پاک کی ایک آیت کے اس تلاوت کا وقت اگر ہم نے اللہ کی یاد میں اگر گزارا ہے تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ یہ وقت ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن ہمیں جو ہے رفع درجات کا سبب بنے اور اسی طرح سے جو ہے اللہ کے یہاں مقام و مرتبے کا سبب بن سکتا ہے۔ کتنے اوقات ہمارے ہوٹلوں میں ضائع ہو جاتے ہیں، کتنے اوقات ہمارے دوستوں اور یاری میں ضائع ہو جاتے ہیں، کتنے اوقات ہمارے کھیل کود میں ضائع ہو جاتے ہیں، کتنے اوقات ہمارے سونے میں تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر ان اوقات کا اگر ہم جائزہ لیں، ہم کہاں تک اپنے اوقات کا صحیح استعمال کر رہے ہیں اور کہاں تک ہم اپنے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے مطابق ان اوقات کو صرف کر رہے ہیں، ہماری زندگی کس جگہ پر جا رہی ہے، کس راستے پر جا رہی ہے، اس کا محاسبہ اس کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے احتساب نہیں کیا، یوں ہی ہماری زندگی بیتتی چلی گئی، موت آئے گی، موت کا فرشتہ آئے گا اور گردن دبوچ لے گا اور وہ نکال لے گا، اس وقت پھر کبھی افسوس مننا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وقت ابھی ہے، جان ابھی ہے، روح ابھی بدن میں موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑیں، اپنے اوقات کو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ جوڑیں، اپنے اوقات کو اپنے معاملات کے درست کرنے میں جوڑیں، اور یہ سمجھے قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے حق پر، اس کی تلاوت پر ثواب ہے، اس کے عمل کرنے پر ثواب ہے، ثواب ہے، اس سے اس کو اپنی زندگی سے جوڑنے پر ثواب ہے. اس نیت کے ساتھ اگر انشاءاللہ ہم معاشرے میں رہیں گے، خود بھی ہم اس پر عمل کریں، خود بھی اس کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو اپنے نسلوں کو بھی ذکر کریں، ہماری زندگی ختم ہو گئی. 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال اور 60 سال، پتا نہیں ہمارے ہم نے کتنا پرانے پاس اپنی زندگی میں پڑھا ہے. ہم اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے لیکن آج تک پرانے پاک کا ہر کو صحیح پڑھنا نہیں جانتے اور انہیں جو ہے پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھیں، اگر پرانے پاک کا شوق دل میں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر ثواب دیں گے. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ دل جس کے جس دل کے اندر قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کو ویران گھر کے مانتے ہیں. ویران گھر میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں سیاحت رہتے ہیں، وہاں خباستیں ہوتی ہیں، اور وہاں جو ہے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفوں کی چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح جب قرآن یعنی قرآن جب دل قرآن پاک سے خالی ہوگا تو ظاہر بات وہاں شیطان پر حملے ہوں گے، طرح طرح کے وسائل دل کے اندر ہوں گے. اگر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ شیطان سے بھی اس کو حفاظت ہوگی، اور اسی طرح برے اثرات سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے، اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مقام مرتبہ عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سمجھانے میں قرآن پاک کی تلاوت، اس کے اوپر غور کرنے، اس کے اوپر تدبر کرنے کی